الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم.
میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کا شعر فرماتے ہیں کہ داستان درد جگر کس کو سناؤ، داستان درد جگر کس کو سناؤ، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت کا عجیب حال تھا. رات 12 بجے حضرت پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی،
ایسا ماروں گا نا دونوں کانوں کے بیچ میں ناک کر دوں گا.
تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پر رات کو کیفیت طاری ہوتی تھی اور اپنے اشعار خود سنایا کرتے تھے اور فرمایا کہ جس وقت حضرت پر یہ حال طاری ہوتا تھا تو لوگ اس وقت گھڑی دیکھتے تھے. تب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داستان ہے درد جگر کس کو سناؤں، جسے دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. اور جب میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سفر ہوتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری دینا تو بہت خوش ہوتے تھے. اور دیر تک ہاتھ پکڑ کے باتیں کرتے رہتے تھے. کہ اب میری بات کو سمجھنے والا آ گیا، یہ بھی فرماتی تھی. ایسے بزرگوں نے محبت کی. ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی مجلس 12 بجے سے بھی کچھ اوپر ختم ہوئی، پھر حضرت جو ہے وہ اپنی قیامگاہ پر سابری منزل الہ آباد میں حضرت تشریف لائے. تو ابھی پہنچے ہی تھے کہ کچھ شور کی سی آواز آئی تو دیکھا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ سائیکل رکشہ پر تشریف. یہ سائیکل رکشہ ہندوستان میں جو انسان چلاتے ہیں نا رکشہ، اس پر. اور فرمایا کہ مولانا لائق صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حضرت کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے. تو ایک دفعہ سائیکل رکشہ میں جا رہے تھے تو ایک ہندو چلا رہا تھا، اس کی چٹیا پورا سر گنجا اور بال بنا کے چٹیا بندی ہوئی تھی. تو چلا رہا تھا تو مولانا لائق صاحب نے اس سے فرمایا، واہ میری بلبل ہند ذرا اور اچھی چلا. تو تو دیکھا کہ حضرت اس پر چلے آ رہے ہیں اور بڑھاپے کا زمانہ زوف. میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پر, یہ بنگلہ دیش میں دیکھا ہے, اور اس پر سفر آسان نہیں ہوتا پھر بڑھاپے میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر گیا حضرت سے, حضرت کیا کہ حضرت سلام کیا, سلام کا جواب دیا کہ حضرت ابھی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا, اگر کوئی حکم تھا تو مجھ کو یاد فرما لیا ہوتا. تب مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت, سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختر میں اپنا درد جگر, میں داستان درد جگر کس کو سناؤں, اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. فرمایا پھر پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو, کرتا ہوں فاش رابطائے شمس و قمر کو. پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو, کرتا ہوں فاش رابطائے شمس و قمر کو. یعنی جب قدردان لوگوں کو پا جاتا ہوں, دیکھیے نا کہ بارش بھی ہے لیکن اللہ تعالی نے جب بھیجا تو یہی کہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, یہ توفیق من جانب اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت کی بات ہے کہ انسان دین کے لیے خاطر سے اللہ کی محبت میں چل پڑے, اگرچہ بارش بھی ہے, موسم بھی کیسا ہوتا ہے, پھر ہماری کراچی میں تو کیچڑ سے بھی واسطہ پڑتا ہے. ایک بچپن میں شعر سنا کرتے تھے, پڑھتے بھی رہے, انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, ہے نا, بہت پرانے شعر ہیں. اب اس کی تھوڑی سی ترمیم اپنے علاقے کے اعتبار سے کروں گا, اسی کیچڑ میں سے گزر کے آ سکو تو آؤ, ہمارے گھر کی راہ میں کوئی شاہراہ نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ تم کہاں چلے گئے, میں نے کہا ایک تو میں گیا نہیں ہوں, مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت نے مجھ کو بھیجا ہے, ایسے نہیں, لہذا جہاں بھیج دیا اب اللہ تعالیٰ یہیں سے قبرستان ہی لے جائے, بس مرتے دم تک رکھے. بلکہ ایک بات ہوئی تھی تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو جب میں نے وہ بات بتائی تھی تو حضرت نے عجیب فرمایا تھا کہ حبیب اللہ مرتے دم تک اس کو چھوڑنا مت. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے اپنے کرم سے کہ اب جنازہ ہی نکلے یہاں سے, اور اللہ تعالیٰ خفیق اپنے بزرگوں کے طرز پر نصیب فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ جب اہل قدردان ملے, یعنی دکان چھوڑ کر جو اپنا دو کان لے کر آئے, تو کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو, شمس کے معنی سورج اور قمر کے معنی چاند, کہ کیا رابطہ ہے سورج اور چاند میں, اس کو میں راز کو فاش کرتا ہوں. اب وہ کیا راز ہے, ان اشعار میں حضرت نے نہیں فرمایا کہ وہ راز کیا ہے, لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی یہ تقریر ہے جس کو میں نے یہاں پر فٹ کیا. فرمایا کہ دیکھو سورج جو ہے وہ تقریباً 9.5 کروڑ میل دور ہے, یہ سائنسدانوں کا ہے, इसलिए साइंसदान इस किस्म की बातों में आगे लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, क्योंकि हकीकत में तो उनके बाप को भी नहीं पता, न बाप को पता ना उसके बाप को पता। और चांद के बारे में ये लोग कहते हैं कि 2.5 लाख मील दूर है, सूरज 9.5 करोड़ मील दूर है। सूरज को अल्लाह ताला ने एक मुस्तकर अता फरमाया, एक रूट अता फरमाया और फरमाया इसको अल्लाह ताला ने वह शम्सु तजरी ले मुस्तकर रिल्लाहा। शम्स जो है ये मुअन्नस है, इसलिए तजरी का जो सीगा लाए उसकी वजह से भी और लहा को भी, ये दोनों बताता है कि ये शम्स मुअन्नस है, लेकिन मुअन्नस सिमाई है क्योंकि आसार तानीस नहीं है ना इसमें, ताए तानीस भी नहीं है कि मुअन्नस क्यों है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरज अपने मुस्तकर पर तजरी जारी है, चल रहा है, गर्दिश कर रहा है और निजाम शमसी आपको मालूम है कि सैयारे हैं मुख्तलिफ, उन मुख्तलिफ सैयारों में वो दुनिया में घूम रहे हैं जिसमें से एक जमीन भी है, जिसके दिन और रात तकरीबन 24 घंटे के हैं और भी सैयारे हैं निजामे फलकी में, बेशुमार सैयारे, सितारे, जमीन, फिर चांद। सूरज को, जमीन को अल्लाह ने एक चांद दिया, बाजों को 2, किसी को 4, किसी को 6 चांद भी दिए। अब ये सब के सब निजामे फलकी में ये सब शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां जो अजीब बात फरमाई उसकी वजह से यह मुकदमा पेश किया कि वशम्सु तजरी लि मुस्तकर लाहा, कि यह सूरज अपने मुस्तकर अपने रूट पर चल रहा है, गर्दिश कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। यहां अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये जो हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है कि सूरज का चलना, जमीन का चलना, चांद का चलना, फिर मुख्तलिफ सैयारों का चलना, यह हिसाब किताब अल्लाह ताला ने अपनी 2 सिफात का जिक्र किया, अजीज का और आलिम का। अजीज के माने हैं अलकादिरु आला कुल्ली शई वला युअजिज़ुहु शैउन फी इस्तेमाली कुदरती, कि जो जबरदस्त कुदरत वाला है और जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत के इस्तेमाल फरमाए तो कोई चीज आजिज न कर सके, जबरदस्त ताकत वाला, इसलिए इसका तर्जुमा उर्दू में कहते हैं जबरदस्त ताकत वाला। अरे मियां क्यों सो रहे हो, इनको भी उठाओ, बताओ स्टेशन आने वाला है। एक देहाती ट्रेन में सफर कर रहा था, जरा तगड़ा, नींद बहुत आई हुई थी, खाते भी ज्यादा है सोते भी ज्यादा है, तो उसने अपने मुसाफिर से कहा कि देखो जब शक्कर आ जाए ना तो मुझको उतार देना साथी से, कि मुझे महबूब खान गोठ जाना है। उसने कहा बहुत अच्छा, सो गया। अब जब उसकी आंख खुली तो देखा कि सादिकाबाद भी क्रॉस हो गया, बड़ा गुस्सा उठा, वो जिस आदमी को कहा था, अच्छा उसको यह भी कहा था कि अगर मैं सो भी रहा हूं ना तो تو مجھ کو اٹھا کے اسٹیشن پہ ڈال دینا کیونکہ میری میں نیند کا بڑا پکا ہوں. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا جناب سکھر گیا, صادق آباد بھی پار ہو گیا. وہ اتنا غصہ آیا اس نے, وہ باتیں سنائی گالم گلوچ, اور وہ بیچارہ بیٹھا ایک لفظ نہیں بولا اس نے. اسٹیشن آیا وہ اتر کے چلا گیا. ایک صاحب نے اس کو کہا, کہا تم کو اس نے باتیں سنائی, تمہاری ذمہ داری تو نہیں تھی نا, تم اس کے الارم تو نہیں ہو کہ تم اس کو اٹھاؤ, تمہاری تو ذمہ داری نہیں تھی. اس نے اتنی باتیں سنائی تم ایک لفظ نہیں بولے, اتنی گالیاں دی. اس نے کیا گالیاں دی, گالیاں تو وہ دے رہا ہوگا جس کو میں نے سکھر پہ اتارا ہے. کہ یہ کیا گالی دے رہا ہے. اب سنا مت, ہاں دیکھو تمہارے لیے لطیفہ بھی سنا دیا. مجلس میں بیٹھو جم کے, دل اللہ سے مانگو کہ اللہ جس طرح بارش ہوتی ہے سیب میں قطرہ جاتا ہے موتی بن جاتا ہے, اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے کا موتی پیدا فرما دیجئے. پتہ نہیں کیا بات دل پر اثر کر جائے, میرے بھی اور آپ کے بھی. ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب جہاں, ہم پر بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے. تو فرمایا کہ عزیز زبردست قدرت والا. اور دوسری صفت علیم فرمائے زبردست علم والا. میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہاں اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک جیسے آتا ہے ہم 99 نام ہیں, امام بحقی نے 1000 اور ایک کتاب میں 3000 اسما جمع کیے اللہ کے, 3000 نام اللہ کے. تمام ناموں میں سے دو نام کا ذکر کیا, صفاتی نام عزیز اور علیم. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے قدرت اور طاقت زبردست چاہیے. اور پھر نظام فلکی میں کتنے سیارے ہیں, سب کو سنبھالنے کے لیے زبردست طاقت چاہیے. اور اسی کے ساتھ علم زبردست چاہیے کہ سورج کو چلانا ہے, زمین کو چلانا ہے, دوسرے سیاروں کو چلانا ہے, پھر ان سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے, چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے, ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں. ایسے اگر آپ لائٹ نہ ہو اور متلا صاف ہو, آسمان صاف ہو, تو دیکھیں ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں ستارے سیارے, کیا دنیا ہے وہاں پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرمائی کہ ذاکر کا گھر زمین والوں کو جس طرح آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں, آسمان والوں کو ایسے ہی ذاکر نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند, ذکر اللہ کی برکت ہے, وہ گھر ایسے ہی نظر آتے ہیں. تو اتنی زبردست قدرت اور پھر زبردست علم کے ٹکراؤ نہ ہو. ہم تو آئے دن سنتے رہتے ہیں نا کہ ٹرین کے ٹرین سے حادثہ ہو گیا, تصادم ہو گیا, جہاز جہاز سے ٹکرا جاتے ہیں, پرندہ جہاز سے ٹکرا جاتا ہے, گاڑی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے, آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. واہ مالک واہ, کیا قدرت ہے, تقدیر, کیا قدرت, کیا کیلکولیشن, کیا حساب کتاب ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. سورج نے نکلنے سے انکار نہیں کیا اور کبھی کوئی سیارہ آپس میں ٹکرایا نہیں. اللہ اکبر. اچھا سورج اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت کا وہ جو فرمایا کہ کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو, فرمایا کہ دیکھو جس وقت زمین سورج, اچھا سورج منیر ہے, منیر والے نور دینے والا, روشنی دینے والا, چاند مستنیر ہے، روشنی لینے والا، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. ارے میاں سکھر آ جائے گا، تو ویسے ہی سوتا رہ جائے گا. تو سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے. لہذا جس وقت زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے اس کی. مشاہدہ ہے 27 کے بعد 28-29 وغیرہ بالکل چاند. اور جس وقت میں سورج اور چاند کے درمیان میں ذرا سی زمین ہٹتی ہے تو وہ پہلی کا چاند کہلاتا ہے، ہلال کہتے ہیں اس کو، جس کے لیے دعا ہے نا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والیمانی الی آخرہ، وہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو ہلال کہتے ہیں، پہلی کا چاند. اس کے بعد زمین کا گولا سورج کے درمیان سے ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکمل زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے، اب چاند مکمل ہو جاتا ہے. اس کو، اس چاند کو چودھویں کا چاند بولتے ہیں، ماہ تمام بھی کہتے ہیں، بدر کامل بھی کہتے ہیں، اور فل مون بھی بولتے ہیں. اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب زمین کا گولا مکمل سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ جائے. یہ سائنس حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے. اب سائنسدان کی سائنس میں اور اللہ والوں کی سائنس میں فرق دیکھیے. حضرت نے فرمایا، فرمایا کہ دیکھو خالق سورج، یعنی سورج خالق سورج، خالق سورج نور عطا فرمائے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. تو سورج کی روشنی، خالق سورج کے جلوے ہمارے دل پر پڑتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دل، اگر نبی کا دل ہو تو وہ دل وہ قلب نبوت کہلاتا ہے، اور اگر وہ دل ولی کا دل ہو تو قلب ولی کہلاتا ہے، اور قلب نبی کی صحبت اٹھانے والا صحابی بنتا ہے، اور قلب ولی کی صحبت اٹھانے والا ولی بنتا ہے. وہ دل سے جب رابطہ کرتا ہے، فرمائے کہ ہمارے دل اور خالق کے سورج کے درمیان میں نفس حائل ہے، نفس کا گولا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بالکل بے نور ہے. کیوں؟ نفس کا گولا ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نفس کی بات مان کر گناہ بھی کر رہے ہیں. ہم ذکر و تلاوت، دوسرے اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نفس کی بھی مان رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ خالق کے سورج کے جلوے تو آ رہے ہیں، جیسے نماز پڑھی نماز کی برکات ہے، اب وہ تجلیات جو نماز کے ذریعے سے ہیں وہ تجلیات آ جاتی ہیں. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا کہ جس وقت انسان بد نظری کرتا ہے، کسی عورت کو دیکھتا ہے یا حسین لڑکوں کو دیکھتا ہے، فرمایا دوسرا گناہ جب کرتا ہے تو مومن کے دل کی مثال ایسی ہے کہ مومن کا دل صرف نماز میں نہیں، ویسے بھی 24 گھنٹے اور پورا 90 ڈگری کے ساتھ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. فرمایا جس وقت گناہ کرتا ہے تھوڑا سا دل ہٹا، توبہ کی، دل واپس آ گیا. مثلا جماعت کی نماز نہیں پڑھی یا رکعتیں چھوڑ دی، مسبوق بن گیا. جس کی رکعت چھوڑ جائے وہ مسبوق کہلاتا ہے، مسبوق بن گیا، رکعت چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھی دل میں شرمندگی ہوئی کہ اللہ مجھے معاف فرما, آئندہ میں وقت پر پہنچوں گا, دل واپس آ گیا. اسی طرح دوسرے کام کیے, دل کھسکا واپس آ گیا, توبہ کی واپس آ گیا. فرمایا لیکن یہ بدنظری ایسا گناہ ہے, عورتوں کو دیکھنا, انٹرنیٹ وغیرہ موبائل پر بے حیائی بے شرمی کی چیزوں کو دیکھنا, فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ دل جو کہ 90 ڈگری اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے, یہ دل گھومتا ہے ایسے 90 ڈگری یوں اور 90 ڈگری یوں, 90 اور 90 180 ڈگری. 180 ڈگری کا انحراف ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ دل جو اللہ کی طرف تھا اب اس کی پیٹھ اللہ کی طرف ہے, اور اس دل کا قبلہ اب حسینوں کی طرف ہے. اب یہ شخص نماز میں بھی آ کر کہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کا دل وہاں پر موجود نہیں ہوتا, حسینوں کے پاس ہے. اب یہ نماز میں بھی وہی خیال آ رہے ہیں اس ظالم کو, بے شرمی کا جو کام کیا وہی بے شرمی کی باتیں, نماز میں بھی خیالات اس کو آ رہے ہیں. پھر کہتا یہ کہ مجھے خیالات آتے ہیں نماز میں. بات یہ کہ جب ہم لوگ گناہ سے نہیں بچیں گے تو خیالات سے کیسے بچیں گے؟ تو فرمایا یہ ہو نتیجہ نکلتا ہے, اس لیے وہ دل منحرف ہو جاتا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے اس کا قبلہ پھر جاتا ہے بالکل. اس لیے حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بدنظری کی توبہ. فرمایا ایک تو یہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے رو رو کے دعا مانگو, آنسو نکالو, پھر بھی توبہ معاف ہو جاتی ہے, لیکن قلب اس حالت پر نہیں آتا جب تک, حضرت والا ہردوئی کی بات سنے گا, قلب اس وقت تک اس حالت میں نہیں آتا جب تک ایسے ہی کوئی بدنظری کا موقع ہو اور وہ اس وقت نظر کی حفاظت کرے, پھر دل واپس اس حالت میں آتا ہے. اس لیے حفاظت نظر کا اہتمام کریں, اور اگر یہ آئندہ اس پرچے میں فیل ہو گیا تو سوچو دل کا ستیہ ناس ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. تو ہمارے دل میں تجلیات آ رہی ہوتی ہیں, یہ نماز, اب نماز پڑھی, اب ہمارے دل میں کوئی نور نہیں, کیوں ہے ہی نہیں موجود, نفس حائل ہے, دل بالکل بے نور ہے, کیا کرے. اب یہی کام میرے شیخ فرماتے ہیں نفس کو ہٹاؤ, ہمت کرو. اور نفس کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی بات نہ مانے, اور نفس کی بات نہ ماننے کے معنی یہ ہے کہ جب نفس گناہ کے لیے کہے, جب نفس گناہ کے لیے کہے تو اس کی بات نہ مارے. ایک بزرگ تھے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ وہ جنگل میں تھے, اور جنگل میں کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. ان بزرگ کے حاسدین بہت تھے, ہر اللہ والے کے ہوتے, ہر نیک شخص یہاں تک والے کے پاس دین سیکھنے کے لیے ان کے غلاموں کے پاس جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے میاں کیا رکھا ہے, یہ پیری کیا پیری مریدی کے چکروں میں پڑ گئے, یہاں کیا رکھا ہے. اور پھر وہاں اتنی دور جا تو وہاں کیا رکھا ہے, یہاں کسی سے دین سیکھو, اور وہاں سیکھنے لگے, ماں باپ کا بھی اور بھی دوسرے کام ہے وہ بھی کرو, ہر وقت دین کے چکر میں اس طرح سے پہلے وہاں سے ہٹائیں گے پھر یہاں سے بھی ہٹائیں گے. اور ایسے ماں باپ سے بھی اللہ بچائے کہ جو اپنے اولادوں کو دین سے روکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ وہی لڑکا فلمیں دیکھے, ماں باپ سے گالم گلوچ کرے, مار کٹائی کرے, کچھ نہیں بولتے. اب جب وہ بچہ کسی عالم کے پاس چلے گیا, کسی دین کے خادم کے پاس, اب وہ ماں باپ کے پیر دبا رہا ہے کہ ان کا حق ہے, سر میں تیل مالش کر رہا ہے, ان سے معافیا مانگ رہا ہے, اب وہ اس کو کہتے نہیں دین نہیں سیکھو بس ہماری بات مانو. یہ کیا تم پردہ کرتے ہو, یہ کیا تم نے شلوار ایسے کیے, ذرا صحیح سے رہا کرو. کتنی عجیب بات ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے. تو اب وہ جو نفس ہے اس نفس سے کو ہٹانے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے کہ نفس اور ہمارے اور اللہ کے درمیان سے ہٹ جائے. ہمت چاہیے نا کہ نفس کو ہٹانا ہے. جب وہ نفس ہٹ جائے گا میرے پیارے دوستوں, لہذا نفس نے کہا یہ ڈیمانڈ پوری کرو. تو وہ بزرگ کی بات بتا رہا تھا کہ وہ بزرگ فرما رہے تھے جنگل میں کہ نہ تو میرا, نہ خدا, نہ میں تیرا بندہ. تو حاسدین کو موقع مل گیا, انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ جناب ایسے کرتے ہیں. تو جو قاضی تھا وہ ان بزرگ کو جانتا تھا, ان سے محبت کرتا تھا. بادشاہ نے کہا ان کو لگاؤ پھانسی, یہ جو ایسی کفریہ بات کر رہے ہیں. قاضی صاحب نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ جس پر دعویٰ ہے مدعا ہے اس سے بھی تو سنا جائے, پوچھا جائے کہ بھائی تم نے یہ کہا ہے, کیا بات کہی ہے تم نے, یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہوتا. ان بزرگ کو بلا لیا, قاضی صاحب بیٹھے تھے اور وہ بھی تھے, کہا آپ کے بارے میں یہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ایسی بات فرمائی ہے کہ نہ تو میرا خدا میں نہ میں تیرا بندہ. تو بزرگ فرمانے لگے ہاں یہ بات میں نے کہی ہے. اب سب نے کہا دیکھے یہ ہے اس شخص کو زندگی ہے, اس کو پھانسی چڑھا. قاضی صاحب نے کہا رکو ٹھہرو, آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ ان بزرگ سے پوچھا. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میرا جو نفس تھا نا اس نے مجھ سے گناہ کی ڈیمانڈ کی کہ یہ گناہ کا یہ نافرمانی کا کام کرو. تو نفس مجھ سے تقاضا بار بار کر رہا تھا. تو میں نے نفس سے کہا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, کہ میں تیری کیوں مانوں, میں جس اللہ کا بندہ اس اللہ کی مانوں گا, تیری نہیں مانوں گا. ایسے ہمت والے لوگ ہیں. اب یہ نفس کی رکاوٹ کو دور کرے, جیسے جیسے نفس دور ہو جائے گا ویسے ویسے تجلیات دل پر آئیں گی. وہ کیا ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑ دے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے, مسجد میں کہتا ہوں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گناہ سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی طریقہ نہیں سوائے ہمت کے. اگر یہ ہمت اختیار کر لے, جان لے, مان لے, ٹھان لے, یہ حضرت کے الفاظ ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی, کہ جان لے, مان لے, ٹھان لے. چرتا جی جان لے, مان لے اور ٹھان لے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. یہ بات میرے شیخ نے فرمائی. ہمت اختیار کرو. فرمایا واللہ ہمت تم اگر اختیار کرو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور اگر بے ہمت ہی کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ دو پوستیوں کا واقعہ لکھا نا, سست اور پوستی لوگ. ایک سوار گزر رہا تھا, حکیم الامت نے سنایا کہ ایک سوار گزر رہا تھا تو ایک وہ جو سست اور کاہل تھا اس کاہل نے آواز دی گھڑ سوار کو, اے بھائی. وہ رک گیا, کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو چنے کا دانہ میرے برابر رکھا ہے اس کو اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس نے کہا یار اتنی میں موٹر سائیکل پہ اتنی تیز جا رہا تھا مجھے روکنا, یہ کیا بات ہے بھائی چنے کا اٹھانا میرے منہ میں ڈال دے. اس نے کہا بھائی تجھے مجھے کہنا تھا برابر والے کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو برابر والا کہتا ہے میں اس کی بات ہرگز نہیں مانوں گا. یہ واجد علی خان ایک رئیس تھا وہاں کے کچھ کاہل تھے, نواب واجد علی کے کاہلین کا واقعہ ہے. تو جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ اگر یہ مجھے کہتا بھی تو میں نہیں ڈالتا. کہ یار تم دونوں تو دوستوں کی طرح یاروں کی طرح ساتھ بیٹھے کیوں نہیں ڈالتے؟ کہا بات یہ ہے کہ ایک کتا آیا اور میرے منہ پر پیشاب کر رہا تھا اس نے اس کو بھگایا نہیں. یہ نواب واجد علی خان کے ہاں کہ کچھ سست اور کاہل لوگ ایسے تھے. تو کاہل ہو, ایک صاحب تھے اتنے سست اور کاہل کہ بیوی کو جو کام بولے بس سستی کاہلی. تو بیوی نے کہا, غصہ آیا, اس نے کہا اگر دنیا میں سستی اور کاہلی کا عالمی مقابلہ ہو تو تو اس میں اول نمبر آئے گا. انہوں نے گنگڑائی لی, کہتی تو تو ٹھیک ہے لیکن جائے کون؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, فرمایا سستی کا علاج چستی ہے. یعنی جس کام میں سستی ہو ہمت کر کے اس کام کو کر ڈالو. مثلا دیکھیے نا دفتروں میں نظام ہوتا ہے کہ 9 بجے کا وقت ہے تو گریس ٹائم 15 منٹ ہوتا ہے, اور 15 منٹ کے بعد جو آیا لیٹ لگتی ہے پیسے کٹتے ہیں, پھر لیٹ ہوتا ہے. جہاں پیسے کٹتے ہیں وہاں لیٹ ہوتا ہے. اب کہاں سے ہمت آ گئی, اب سستی کہاں گئی؟ کیوں؟ پیسے کی قدر ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ تعالی کی قدر ہوگی نا وہ مرشد پر فدا ہو جائے گا, کیونکہ قاعدہ یہی اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امرود ملتا ہے امرود والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, کباب ملتا ہے کباب والوں سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. ہر چیز اس کے اپنے والے سے ملتی ہے, اس لیے نام ہی رکھا اللہ والے, جن سے اللہ ملتا ہے. تو سستی کا علاج چستی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے, اسی مسجد کی بات ہے, کہنے لگے میں بہت سست ہوں. میں نے کہا سستی کی مثال دو. کہہ رہے کیسے سمجھاؤں, بس بہت سستی کاہلی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ. کہہ رہے سمجھ میں نہیں آیا کیسے بتاؤں لیکن میں ہوں بہت سست. میں نے اچھا یہ بتاؤ کہ نماز جماعت سے مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا فجر کی؟ کہ الحمدللہ فجر بھی پڑھتا ہوں. معمولات وغیرہ کرتے ہو؟ جی وہ بھی کرتا ہوں. دفتر وقت پر جاتے ہو؟ جی وہ بھی جاتا ہوں. ماں باپ بیوی کچھ کام بولے کرتے ہو؟ جی وہ بھی کرتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا سست ہوں. میں نے کہا بھائی یار اگر یہ سستی ہے نا تو اچھی سستی ہے, جا. ارے بھائی جو آدمی جماعت سے نمازیں پڑھ رہا ہے, معمولات پورے کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اپنے کام پر وقت پر جا رہا ہے, ماں باپ بیوی بچوں نے جو کام بولا وہ کام کر رہا ہے, پھر کیا سستی رہی؟ پھر کوئی سستی بچی؟ میں نے کہا اگر پھر بھی سستی ہوتی ہے تو کر لیا کر سستی. تو ایسی میں نے کہا یہ سستی بری نہیں ہے, مقصود کام ہے, کام ہو گیا سستی ہو گئی, بس یہ چستی ہے. ہاں وہ سستی بری ہے کہ جناب ہل ہی نہیں رہے, بیوی نے کوئی کام بولا اچھا تم چلے جاؤ, روزانہ لیٹ ہو رہے ہیں, نمازیں پابندی سے نہیں ہیں, پھر بیٹھے ہوئے اینٹ رہے ہیں, پتا ہے نماز پڑھنی ہے, عین وقت آیا اب جیسے ہی اقامت کے کھڑے ہونے کا وقت آیا ان کو بیت الخلاء یاد آیا. تو بے شک یہ سستی مذموم ہے, بری ہے, ناپسندیدہ ہے. ایک آدمی جماعت سے مسجد میں بیٹھا ہے سب وقت کے معاملات کر, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا پھر سستی کر لیا اگر تجھے میری طرف سے اجازت ہے. تو بہرحال یہ نفس حائل ہے, نفس, اور نفس کی تعریف حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے جو سمجھائی ہے، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے اس کو نفس کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے خان صاحب کا نفس کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے کہ نفس اس کا نام نفس نہیں ہے، نفس کی تعریف یہ ہے، کیونکہ خان صاحب تھے ان کا شیخ درجہ جلالی تھا. اب ایک دن شیخ جوش میں آ کر اس نے کہا نفس کو مارو، ظالم گناہ کرواتا ہے. وہ دو پتھر لے کر گئے، پتھر میں رکھ کے دھن سے دبا دیا. اب خون ہم خون باہر نکلے، لوگوں پوچھا کیا ہوا، کہا ہمارا شیخ بولا تھا نفس کو مار دو، ہم نے مار دیا. تو یہ مطلوب نہیں ہے. نفس اب پتا چلے کیسے، کوئی خواہش نفس کی طرف سے، طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ نفس ہے، حرام خواہش. اب ایک آدمی کا دل چاہتا ہے حلال. ایک بزرگ کا واقعہ میرے شیخ نے سنایا کہ نفس نے کہا کہ صوفی صاحب اتنا ذکر کراتے ہو، کوئی دیسی گھی میں حلوا تو کھلا دیا کرو، بس ایسے ہی ہر وقت محنت کام تو لیتے ہو، ذرا گھوڑے کو کچھ کھلایا بھی تو کرو. فرمایا کوئی نہیں، گھر میں کہہ دیا بھائی دیسی گھی میں حلوا بنا دو. حلوا پک کر آیا، اب دیکھیے اللہ اکبر کیا اللہ والے. اس نفس سے فرمایا کہ حلوا رکھا ہے، کہاں گرم ہے کھا سکتا ہے، زبان جل جائے گی. کیا اتنی دیر فارغ بیٹھے گا، دو رکعت پڑھ لے دو. اس نفس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، دو رکعت پڑھی فارغ ہوئے، کہا دیکھ ابھی بھی گرم ہے. ٹھیک ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں بہلاتے بہلاتے 20 رکعت پڑھوائی. آخر نفس چلا پڑا، اس نے کہا صوفی خدا کے لیے رحم کر مجھ پر، حلوہ کھلا دے. تب ان بزرگ نے فرمایا ہاں تو نے محنت کی ہے، اب تیرا حق ہے حلوہ کھانے کا. یہ ہیں وہ لوگ جو نفس پہ ایسے قابو رکھتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کو، کیونکہ نفس پتہ نہیں چلتا کیسے آیا. مثلا ایک آدمی بیان کر رہا ہے، اب نفس کہے گا واہ دیکھو تم تو اپنے بزرگوں کی کیسے نقل کرتے ہو، تم تو بڑے فیر، کتنی خدمت کرتے ہو تم اپنے بزرگوں کی، کتنی صحبت اٹھائی ہے، کتنا تم نے تبلیغ میں چلنے لگائے، تم کتنے نیک ہو، کتنی عبادت کرتے ہو. ایسے نفس تو وہی جواب دے رہے نفس کو کہ نہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو نیکی ہمیں پہنچتی ہے اللہ نے فرمایا جو تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو گناہ نافرمانی کرتے ہو تمہارے نفس کی شرارت ہے. اور یہ نفس اتنا عجیب ہے، اس کی بھی مثال میرے شیخ نے دی. فرمایا کہ ایک آدمی تھا، معرومی فرماتے اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کا گھوڑا بڑا سرکش تھا، بار بار گرا دیتا تھا، 10 سال رکھا پورا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا، کبھی سر پھٹا ہوا ہے، کبھی کونی، کبھی گھٹنے، کبھی کمر سے ہائے پڑے ہوئے ہیں. آخر تنگ آ کر اس نے کہا کہ اس گھوڑے کو میں بیچتا ہوں، تنگ آ گیا ہوں چوٹے کھا کھا کر اس کی سرکشی سے. گھوڑا منڈی لے گیا، وہاں جو بیچنے والے ہوتے ہیں دلال کمیشن ایجنٹ، اس کو جا کر کہا کہ بھائی یہ میرے گھوڑا بیچنا ہے. کہا کیوں بیچ رہے ہو؟ ارے صاحب کیا بتاؤں، یہ دیکھو چوٹے کھا کھا کے پورا جسم چھلنی ہو گیا، میرا لہو لوہان ہو گیا میں. کہا اچھا چلو بیچتے ہیں. کہا جتنا ہوگا اس میں 10% لوں گا میں. کہا بھائی لے لینا یار. اب اس نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ گھوڑا نہیں ہوائی جہاز ہے، اپنے سوار کو اتنا سبک رفتار ہے کہ کیا بلٹ ٹرین ہوگی، اپنے سوار کو ایسے لے کے چلتا ہے کہ آپ پانی پیے مجال ہے پانی چھلک جائے. اور وہ تعریفیں پہ تعریفیں، اور وہ کھڑا سن رہا ہے منہ کھلا. آخر اس نے کہا کہ بھائی, جب اس نے دیکھا نا تو یہ, اس نے کہا بھائی یہ گھوڑا میں نے نہیں بیچنا. پوچھا کہ بھائی خیریت, ابھی تو تم کہہ رہے تھے بیچنا ابھی نہیں. کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا میرے گھوڑے میں اتنی خوبیاں ہیں, اتنا زبردست گھوڑا, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو میرے شیخ فرماتے اس نے ایک جھاپڑ لگایا, اس نے کہا الو کہیں کہ گھوڑا بیچنے آیا ہے, گدھے کہیں کہ. دس سال کی چوٹے بھول گیا, جو دس سال اس نے تجھے گرایا وہ بھول گیا, میری جھوٹی تعریف سے اپنے کو ایسا سمجھنے لگا, گھوڑے کو گدھے کہیں کہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے یہی حال ہم لوگوں کا ہے. کیا پیاری اصلاح کی بات سکھائی. فرمائے عالم یہ ہو, جہاں کسی نے میں کہا حضرت ماشاءاللہ کتنا چہرے پہ نور ہے, آپ کی پیشانی تو لائٹ مار رہی ہے لائٹ, ہاتھ چوموں میں آپ کا, کتنا ماشاءاللہ داڑھی, اور کتنے بزرگوں کی آپ خدمت کرتے ہیں, کتنی عبادات کرتے ہیں, سبحان اللہ. بس اس کے بعد جناب یہ تو جسم زمین پہ, یہ خود اڑ رہے ہوتے اوپر. میرے شیخ فرماتے ہیں ظالم نفس کی چوٹیں بھول گیا کہ جو بے شرمی کے کام کرواتا ہے. دس سال کی چوٹیں بھول گیا کہ نفس نے کیسا ذلیل کرایا. جہاں کسی نے جھوٹی تعریف کی یہ بھی نفس کا پجاری ہونے کی علامت ہے, جہاں جھوٹی تعریف کی اپنے کو ویسے ہی سمجھ لیا, ہاں یار میں ویسے ہی ہوں یار, مجھے خود نہیں پتا تھا میں اتنا نیک ہوں. پھر وہی حال ہوتا ہے کہ کہتا ہے یار مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں اتنا نیک ہوں. وہ دیکھو نفس سے آزاد لوگ کیا تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عورت نے تعریف کی کہ کسی سے کہیں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. امام صاحب فرماتے نے سن لی یہ بات, فرماتے اس کی بات نبھانے کے لیے اس شخص نے 40 سال یہی کام کیا. یہاں تک کہ جب انتقال ہوا تو پڑوسی کے بیٹے نے, بچے نے باپ سے کہا ابا یہاں ایک ستون ہوتا تھا وہ کہاں چلا گیا, کیونکہ امام صاحب رات پر کھڑے ہوتے تھے, وہ دیکھتا تھا کوئی ہے تو اندھیرے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ ستون ہے. تب وہ باپ رونے لگا, وہ جانتا تھا, اس نے رو کر باپ کہنے لگا کہ بیٹا وہ ستون نہیں تھا, وہ ہمارے بہت ہی پیارے ایک عالم ربانی, ہمارے پڑوسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, اب جو دنیا سے پردہ کر گئے. سبحان اللہ, کہ ایک عورت کی بات کو نبھانے کے لیے آپ نے خود فرمائی بات, کہ اس کی بات نبھانے کے لیے اس نے ایسا کہا. یہ ہے وہ لوگ جو نفس سے آزاد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرتا پہنا اچھا لگنے لگا, ہم تو کرتا اچھا لگے تو نماز میں بھی اس کو درست کر رہے ہوتے ہیں, نئے کپڑے پہن لے تو بچے کو قریب نہیں آنے دیتے, گود میں نہیں بٹھاتے, کرنیز خراب ہو جائے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سین کاٹ دی, انہوں نے کہا یہ کیا ایپ ڈال دیا آپ نے. فرمایا ہاں میرے نفس کو بھی اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے ایپ ڈال دیا, کہ دیکھ یہ ہے کیا لوگ تھے. اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کام کیجئے, لیکن اصلاح تو کروائے کم سے کم. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنا شاندار لباس پہنتے تھے کہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے. بے نفسی کا کیا عالم. مسجد جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں پر ایک جگہ تھا جہاں تھوڑا سا کھڈا تھا, کچی مسجدیں ہوتی تھی, اسی لیے تو پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ مکروہات میں سے کہ سجدے کی جگہ جو کنکری ہے اس کو درست مت کرو, یہ بھی مکروہ ہے, کتابوں میں ملتا ہے نا. یہ اب اس زمانے میں کہاں یہ سب بولے گا, یہاں تو جناب صوفی صاحب جو ہے سجدے میں جانے سے پہلے البتہ یوں کرتے, پہلے جگہ صاف کر لیتے اور کچھ نہیں کرتے, تو کمی اس کو ایسے ایسے سجدے میں اترتے ہیں کہ جیسے کوئی بانکی سجیلی نازک ادا لکھنوی صاحب جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. شاید اب وہ عالم ہی ہوتا تھا کہ وہاں ایک کھڈا تھا جہاں بارش میں پانی کا بارش کا پانی بھی ہو جاتا تھا, کیچڑ بن جاتا تھا. ایک دفعہ بارش ہوئی جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بھی بارش عطا فرمائی, بارش ہوئی وہاں پانی جمع ہو گیا. اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسے مت بیٹھا کرو, اگر تکلیف ہے کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اب مسجد میں جو آتا اس جگہ کو چھوڑ کے بیٹھتا. اب شاہ اسماعیل شہید آئے, وہ یہ زرق برگ لباس, شانہ لباس, اور وہ جگہ بھی صف اول میں تھی, دیکھا پوری صف میں جگہ نہیں, وہیں آ کے بیٹھ گئے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نفسی اس کو کہتے ہیں. حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مسجد کا صحن تھا, صحن میں نماز ہو رہی تھی, لوگ نمازیں اپنی پڑھ رہے تھے, ایک نواب صاحب بھی تھے, بڑا بڑھیا لباس اپنی حیثیت کے موافق پہنا ہوا تھا. اچانک بارش شروع ہو گئی, لوگ نمازیں توڑ کے بھاگے اندر, اور حکیم الامت فرماتے ہیں وہ نواب ویسے ہی نماز پڑھتے رہے جیسے پڑھ رہے تھے. اپنی نماز مکمل کی, بارش میں بھیگتے رہے, نماز مکمل کی, سلام پھیرا, پھر اندر آئے. حکیم الامت رونے لگے اور رو کر فرمانے لگے اس شخص کو حاصل ہے, اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ عمدہ اور اچھے کپڑے پہنے. دیکھا آپ نے صاحب, یہ ہے بے نفسی, اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے صحبتوں سے اور گناہ سے بچنے میں. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے نا پانچ کام کرو تو اللہ والے بن جاؤ گے, اللہ تعالی کی تجلیات تمہارے دل پر آئیں گی, خالق سورج کی تجلیات دل پر آئیں گے. نمبر ایک ہے اپنے قرآن پاک کو درست کرو. تجوید کو سیکھو, عمدہ قرآن پاک پڑھو, اللہ کا کلام ہے. فرماتے ہیں روزانہ 15-20 منٹ کی قاری کو دے دو, قاری سے یاری لگاؤ, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے. محنت کرو. ایک بڑے میاں کہنے لگے کہ حضرت اب میں اس عمر میں کہاں پڑھ سکتا ہوں. حضرت نے کچھ نہیں کہا, خاموش. یا ایسے شخص کو کیا بولے, بعض لوگوں کو بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے نا, اور ایسی عادت ہوتی ہے پوچھو کسی سے جواب کوئی اور دیتا ہے, یہ بھی اس کو بھی وہی کہتے ہیں, وہی علاج ہے. ایک صاحب تھے صحت مند تھے, کسی سے لڑائی ہو رہی تھی, اس نے کہا ایسا گھونسا ماروں گا 36 دانت توڑ دوں گا تیرے. تو پڑوس میں ایک صاحب بیٹھے تھے, کہنے لگے بھائی دانت 36 نہیں 32 ہوتے ہیں. اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ دانت 32 ہوتے ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کوئی احمق بیچ میں ضرور بولے گا تو 4 اس کے بھی شامل ہیں. تو بعضوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے نا, کہ بات کسی سے کرو اگلا بول پڑتا ہے, نہ سیاق و سباق کا معلوم کہ کیوں بات ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے, بس بیچ میں کود پڑے. بولنے کا مرض. اور بات پوچھے تو بس کوئی نہ کوئی الٹی بات کہنی ہوتی ہے, اور محبت کی ہوتی کہ معافی مانگے. بہرحال وہ بولا تو کہتا تب میں بڑھاپے میں کیا یہ کروں گا, حضرت کچھ بھی نہیں, خاموش. ایسے شخص کو کیا بولے. تھوڑے دن کی بات ہے کہ وہی صاحب آئے, کہنے لگے کہ حضرت میں نے دفتر میں ترقی کے لیے MBA میں داخلہ لیا ہے. دفتر سے آ کر رات کو 1-1 بجے تک پڑھتا ہوں, کلاسیں لیتا ہوں پھر 1-1 بجے تک پڑھتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا حضرت ترقی ہو جائے گی, تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. حضرت نے پوچھا کتنا؟ کہنے لگے حضرت 5,000 روپے. اس زمانے میں پھر بھی ایک بڑی رقم تھی. حضرت نے فرمایا اچھا. کہا حضرت کیا بتاؤں, بس رٹو طوطے کی طرح رٹا لگانا پڑتا ہے. تب حضرت نے ایک آہ کہنچی اور فرمایا کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے, کہ بڈھا طوطا اب کیا پڑے گا. 5,000 روپے کی خاطر سے, جبکہ آپ کے جو تنخواہ مل رہی تھی وہ آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ تھی, وہ بڑے افسر تھے ایک ادارے میں. کیا فرمایا کہ وہ تنخواہ آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ تھی, بس اب آپ کو بڈھا رٹو طوطا بننا 5,000 روپے کی خاطر سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کے لیے بننا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو قرآن پاک کو درست کرے. نمبر دو, ایک مٹھی داڑھی رکھے, ایک مٹھی سامنے سے اپنی مٹھی سے ناپے, مٹھی دائیں سے اور مٹھی بائیں سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو, اور داڑھی جو ہے یہ دو جبڑے جہاں ملتے یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ڈاڑ، یہ جو کان کے قریب یہ ڈاڑ ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، پوری نیچے والے جبڑے پر پوری داڑھی رکھے، اور داڑھی کو ایسے اندر اندر بھی گھسائے مت، اس کو داڑھی چڑھانا بولتے ہیں جو حرام ہے. اسی طرح سے بالوں کو کالا بھی نہ کرے، یہ بھی حرام ہے. سفید بال کو نوچے بھی نہیں، بعض لوگ کھینچ لیتے ہیں، بعض لوگ یہ داڑھی کا بچہ کاٹ لیتے ہیں، اوپر کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بھی واجب ہے، داڑھی کے حکم میں ہے. ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور ترک واجب کرنے والا کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا، گناہگار فاسق کہلائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے عجیب گناہ ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہگار بھی لکھا جا رہا ہے، داڑھی منڈانے والا یا ایک مٹھی سے کم رکھنے والا، نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہگار بھی لکھا جا رہا ہے. یا اور فرمایا دوسرا دیکھو، ایک آدمی ہے کھانا کھا رہا ہے عبادت کر رہا ہے، مستقل داڑھی کا ثواب اس کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہمت کرو، مخلوق سے نہ ڈرو. کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ حیران ہوتے ہیں، باہر ملک جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کون مسلمان ہے، جب کوئی سلام کرتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس تب پتہ چلتا اچھا یہ مسلمان ہے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام، اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے، یہ مردوں کے لیے ہے. میرے شیخ نے روایت سنائی، اگر بھولے سے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر شلوار ٹخنے سے نیچے ہو گئی، 40 دن کی نمازیں جو مقبول ہیں وہ غیر مقبول ہو جاتی ہیں، جس کو معمولی گناہ سمجھ رہا ہے. ہاں میں بھول گیا تھا، غفلت، یہ غفلت کی علامت ہے، اور غافل آدمی اللہ والا نہیں بن سکتا. اس لیے اس کا اہتمام ہو اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے. اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے حکم ہے، یہ عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم ہے، وہ نیچے رکھے چھپائے. فیشن کی شلواریں، ملا کٹ شلواریں، یہاں تک کہ چست پاجامہ پہننا بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ جس سے جسم کا نظر نہیں آتا، سائز بھی پتا چلے، چاہے وہ جینز ہو. جیسے آج کل لڑکیوں کو، عورتوں کو جینز پہننے کا بڑا شوق ہے، یہ جینز پہننا، یہ جو عورتوں کو شوق ہے نا، یہ ذہنی بیماری کی علامت ہے، نفسیاتی بیماری کی علامت ہے. یہ ہماری قوم کو جو مرض چڑھا نا، یعنی گویا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں. ابھی ماڈرن ہے تو اگر کوئی لڑکا کچھ کہہ دیتے تو اتنی چڑھتی کیوں ہو پھر؟ بنو نا ماڈرن، ایک بھی دے دیا کرو، ماڈرن ہو، ماڈرن بنو. یہ علامت ہے، یہ نفسیاتی ذہنی مریض ہونے کی علامت ہے. اور جی ایئرپورٹ جائیں گے پینٹ شرٹ میں جائیں گے، جی ہم دبئی جا رہے ہیں، اگر ہم ایسے کرتا شلوار اور دیکھو پتہ نہیں کیا ہوا. زیادہ دیر یہی ہوگا نا، نمبر دیر سے آئے گا، کوئی بات نہیں، کوئی غلط کوئی سمجھتا ہے برا سمجھنے تو ہمیں اللہ کی نظر میں جچنا ہے. اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ ہماری داڑھی ٹوپی کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کو حقیر سمجھتا ہے، سمجھنے دو اس کو، دنیا ہے نا، آخرت میں انشاءاللہ مزے ہوں گے. لیکن دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اللہ کے لیے حلیہ بنائے. لیکن میں عرض کیا نا، ایک ایئرپورٹ پر عجیب عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایئرپورٹ پر گئے تو تلاشی لیتے ہیں نا، تو تلاشی لی تو تسبیح جیب میں ہوتی ہے الحمدللہ، تو اس نے تلاشی لیتے لیتے یہ تسبیح، تو اس نے یہ کیا ہے، میں نے کہا بھائی ایک ایسے آدمی کی جیب میں کیا ہو سکتا ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اپنے منہ سے کیا بولتا ہے کہ میں دیندار ہوں یا مولوی ہوں، بس میں نے یوں کہا کہ میں نے یوں ہاتھ پھیر کر، میں نے کہا ایسے آدمی کی جیب میں کیا ہو سکتا ہے، یقین جانے اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں، اور کہتا ہے روتے ہوئے اس نے کہا کہ یہی حقیقت ہے، وہ کوئی ملا ہو کوئی دیندار ایسا نہیں، ظاہر میں ویسے ہی تھا، لیکن دیکھو ایمان کیا چیز ہوتی ہے، روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے، اور کہتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. ایسے ایک مرتبہ مشین سے گزر رہے تھے تو یہ جو مشین جتنے ماڈرن ہیں نا، ان سب کو اپنے جوتے بھی اتارنے پڑتے، اپنی پتلون کے بیلٹ بھی کھولنے پڑتے. تو میں گھوم کے آیا، میرا کچھ سامان موبائل وغیرہ تھا وہ لیا، تو وہ ایک صاحب ایسے ہی کر رہے تھے، تو میں نے افسر سے کہا، وہ کھڑا تھا، میں نے کہا دیکھو اللہ کا شکر ہے یار، ہمیں کچھ نہیں کھولنا پڑتا. وہ ہنسنے لگا. میں بھی چھیڑتا رہتا ہوں، دیکھا دیکھو اس لباس کی برکت ہے. میں نے شیخ حضرت مولانا مدھر صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا نیپال میں کہ یہ آپ لوگ کرتا شلوار کیوں پہنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ عزت کا لباس ہے. وہ مسلمان نہیں تھا. وہ اس نے کہا وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، فوجی تھا، بڑا افسر تھا فوجی. حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے نیپال میں ایک شخص موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، اس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، موقع نہ ملے، وہ انتقال ہو جائے، مر جائے وہ شخص، اب وہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا ہندو، کیونکہ ہندو بھی اگر پہنے لو تم اس شخص کو کس کے حوالے کرو گے؟ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے. کیوں؟ کیا لباس کی وجہ سے؟ فرمایا دیکھو یہی تو عزت ہے. کہا اگر کوئی پتلون میں ہوگا تو کیا کرو گے؟ کہا پتلون کھل کے دیکھیں گے مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ختنے ہوئی ہے کہ نہیں. دیکھا حضرت نے فرمایا دیکھو یہی تو میں کہہ رہا ہوں عزت کا لباس ہے، اس کو بے عزت ہونا پڑے گا، وہی تم اس کا پوسٹ مارٹم کرو گے. اللہ اکبر، یہ تو مسلمان جب اس کو غسل دینے لگیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. دیکھو یہ ہے عزت کا لباس. سبحان اللہ، اللہ تعالی کا شکر ہے. لہذا احساس محرومی جس کو ہوتا ہے نا، وہ پھر نہیں ذرا پینٹ شرٹ کوٹ میں جانا چاہیے. ٹریول ایجنٹ ویزا لینے جائیں نا، وہاں دیکھیں ایسے سچ کے آتے ہیں جیسے جو ہے بیوٹی پارلر سے آ رہے ہیں. کبھی میں جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ کافی ادھر ویزا لینے آئے ہوئے، میں تو نہیں کہتے، بات بھی نہیں کرتے ایسے، حالانکہ لینے والا پاکستانی ہوتا ہے، کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوتا، سب کاغذ سب ایسے. دم ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، بالکل ایسی حالت ہوتی ہے کہ بس کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سب احساس کمتری ہے. یہ کہ جی ہم نے چڈی نہیں پہنی اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم نے اسکرٹ نہیں پہنا، جینس نہیں پہنی، اس لیے ترقی نہیں کر سکتے. یہ سب بیوقوفی کی باتیں. یہ ترقی ان چیزوں سے ہوگی، علم حاصل کر. مسلمان کی ترقی اللہ تعالی کی ماننے میں ہوگی. تین کام ہو گئے، چوتھا کام یہ کرے نظر بچائے. نظر مت بے شرمی کے کام کریں، ماں بہنوں کو دیکھنا یا کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اب جھانکتے پھر رہے ہیں، بے شرمی کا کام ہے، بے غیرتی کا کام ہے، بے حیائی ہے یہ. مردوں کو منع کیا عورتوں کو نہ دیکھو، عورتوں کو منع کیا مردوں کو نہ دیکھو. نظر بچائے، اس تکلیف کو اٹھائے، نفس کا ستیاناس ہو جائے گا، نفس کا تو ستیاناس ہو جائے گا، لیکن یہ بندہ رب الناس کو پا جائے گا، اللہ کو پا جائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے نظر بچاؤ، مولا کو اپنے دل میں پاؤ. فرمایا اگر مولا نہ ملے تو کہنا. فرمایا نظر بچا دیکھو، نماز پڑھ کے دیکھو، دعائیں مانگ کر دیکھو، کیسے تمہارا دل لگتا ہے اور کیسے تم کو مزہ آئے گا. نظر بچا کے دیکھو. اور آخری بات، دل میں بھی خیالات نہ پکاؤ. اس دل کو اللہ کا گھر ہے، آلودہ مت کرو، گندگی مت پھیلاؤ. توبہ کرو، دل سے آگے صاف ہو جائے، آنسو برساؤ، جو بارش ہوتی ہے تو سب کچلا لے کر چلے جاتی ہے، بندہ روتا ہے تو دل کا اس کا دل سے جب سب غم نکل جاتا ہے پھر عبادت کا مزہ کچھ اور. ہمت کر کے فرمایا بس نفس کو ہٹانا یہی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں پوری تصوف کا حاصل یہ ہے، پیری مریدے کا حاصل یہ ہے کہ جس کام کو کرنا ہو ہمت کر کے اس کام کو کر لو، اور جس بات سے بچنا ہو ہمت کر کے اس بات سے بچ لو، بس تمہیں تزکیہ حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے قرب اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمارے نفس سے بچائے. پھر نفس ہٹ گیا، فرمایا پھر دیکھو کہ یہ کیا شعر پڑھو گے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سی پہلے کوندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. فرمایا اللہ والوں سے یہی تو لیا جاتا ہے کہ نفس کو ہٹانا، کہ یہ بھاری چیزیں ہٹتی نہیں، کرین منگواؤ اللہ والوں کی مدد لگاؤ، صحبت شیخ سے یہی تو کام ہوتا ہے. اب یہ شکایت کرتا ہے کچھ ہوتا نہیں، علاج یہی ہے اور اس علاج سے بھاگتا ہے، تو ایک مریض کا علاج وہی ہے تو بھاگے گا تو کیا ہوگا. صحبت شیخ میں جم جائے، روک لے نفس کو، اگرچہ دل نہ لگے، کچھ دن میں دل بھی لگنا پہ لگ جائے گا، اور اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ میرے شیخ کی محبت میرے دل میں ڈال دے، اور گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ جب ایک آدمی گناہ کر کے آئے گا کبھی بھی دل نہیں لگے گا، دل کو تو آلودہ کر لیا نا، تو شیخ کے پاس کیا دل لگے گا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، مہربانی کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنے دوستوں فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں یا اللہ ہمارا دل لگا دیجئے، تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ نفس کے شر سے بچا، نفس کے چالاکیوں سے حیلوں سے حفاظت فرما، اور نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی غلامی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنا قرب و تعلق خاص عطا فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما. اے خالق سورج اپنی تجلیات سے ہمارے دلوں کو مجھے اللہ منور فرما دیجئے، تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، اپنا فضل خاص کو اپنے فضل خاص کو ہم سب پر عام فرما، تام فرما اور تمام فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين.